الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگوں، دوستو، ہم لوگ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اور کئی ساتھ سے پڑھتے رہتے ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک بہت مبارک سورۃ اتاری. اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے اس لیے کہ ابتدا اس قرآن شریف کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کا نام ام الکتاب بھی ہے کہ قرآن شریف کا سارے مضامین کا خلاصہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اس کا نام سورۃ شفا بھی ہے کہ جو آدمی اس سورۃ پر پڑھتا ہے کسی بھی بیماری میں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس سورۃ کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے. اس کا نام شافیہ بھی ہے. اس سورۃ کے کتنے نام مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائے. اور اس سورۃ کے شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں عربی زبان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو. تعلیم الاسلام جن لوگوں نے پڑھی ہے مکتب میں، اس میں ہے بڑے حروف سے تعوذ، اور پھر لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان. پھر ہے تسمیہ. تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے، اور قرآن شریف کو ہم جہاں کہیں سے بھی شروع کریں، اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب قرآن شریف تم شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کرے تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے پہلے نکلے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا. پھر تسمیہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اعوذ اس لیے پہلے پڑھوائی جاتی ہے ہم سے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن، شیطان ہم لوگوں کا بہت بڑا دشمن، کھلا ہوا دشمن. إن الشيطان لكم عدو مبين. الله أكبر. قرآن شریف نے کہا ہم کو یہ بات قرآن شریف نے کہی ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. تو دشمن سے سب سے پہلے پناہ مانگنی ہوتی ہے. عربی زبان میں یہ بات مشہور ہے کہ پہلے دفع مضرت کرو پھر جلب منفعت. یہ عربی کا ایک جملہ ہے. کون سا؟ دفع مضرت جلب منفعت. کیا معنی دفع مضرت؟ یعنی پہلے آدمی کو تکلیف کی چیز کو دور کرنی چاہیے اور پھر فائدے والی چیز لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو کہ بات کو بڑی آسانی سے ہم کو سمجھاتے ہیں, ہر ایک آدمی کے سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, اگر آپ کے پاس کسی نے بہت عمدہ قسم کا بھاری عطر دیا, 500 روپے تولے والا عود کا عطر لے آئے کہیں سے, آپ اس عود کے عطر کو اس وقت لگائیں گے جب آپ کپڑے کو دھو کر صاف کریں گے, غسل کر لیں گے, آپ کے بدن میں سے پسینہ نکلتا ہے اور کپڑے میں سے بدبو آ رہی ہے, اور پھر آپ کو کوئی کہے کہ عطر لگائے, ارے کہ بھائی میرے کپڑوں کا ٹھکانا نہیں, میں کہاں عطر, میرے کپڑوں کا ٹھکانا نہیں ہے اور میں اچھی قسم کا عطر میں کہاں لگاؤں, مجھے ذرا پہلے نہ لینے دو. پھر جب غسل کرے گا اور صاف ہو جائے گا, پسینہ ختم ہو جائے گا, اچھے کپڑے لائیے, آپ کی بوتل لائیے, پھر آپ. تو پہلے وہ تکلیف کی جو چیز تھی اس کو آپ نے پہلے دفع کی اور پھر آپ نے فائدے والی چیز, خوشبو والی چیز آپ نے بدن پر لگائی, ہے نا بھائی؟ یہ ہے اصل میں دفع مضرت اور جلب منفعت. اللہ تعالی سے سب سے پہلے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے ہم اللہ تعالی سے کہتے ہیں اللہ شیطان سے ہماری دشمنی ہے, ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذ باللہ کا معنی کیا ہوا؟ ہم پناہ مانگ رہے ہیں. کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان رجیم سے, اس شیطان سے جس کو تو نے اپنے دربار سے دور کر دیا ہے. رجیم کا معنی مرجوم کے ہیں, الرجیم المرجوم. عربی زبان میں قتیلن کا وزن جو ہے کبھی مفعولن کے وزن پر آتا ہے. من قتل قتیلن فلہ سلبہ, ایک جملہ ہے عربی کا. تو وہاں قتیل بمانے مقتول ہے. یہ عربی زبان ہے, اس کی کوئی گرامر ہے ایسے. تو یہ ہے رجیم. رجیم کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں سے کہا, فرشتوں کو پہلے اصل میں ذرا تعجب ہوا تھا کہ اللہ میاں نے کیا مخلوق پیدا کی ہے اور اس کی ضرورت بھی کیا تھی. نحن نسبح لك ونقدس لك, اے اللہ ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں, آپ کی تقدیس کر رہے ہیں. پھر اللہ میاں نے کہا تم کچھ نہیں جانتے, چھپ چاپ بیٹھو, انی اعلم ما لا تعلمون, خاموش رہو, تمہیں نہیں معلوم کیا ہے. تم اب یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو کہتے ہیں آپ نے ایسے آدمی کو پیدا کیا, ایک ایسی مخلوق ہے اللہ آپ پیدا فرما رہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی, گالی گلوچ کرے گی, قتل کرے گی ایک دوسرے کو. یس فک الدماغ و نحن نقدس لک نسبح لک و نقدس, ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ یہ پتلا جو میں نے بنایا ہے بیکار ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی تمہارا امتحان کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے علم خصوصی سے علم عطا فرما دیا. ساری دنیا کی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کے ذہن میں ڈال دیے وحی کے ذریعے سے, خفیہ طریقے سے. علم آدم الاسماء کلہا, علم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام آدم کیے. اور پھر بلائے سب کو, آؤ ادھر آؤ, چلو ان سب کے نام بتاؤ, یہ ساری ساری میری مخلوق جو میں نے تیار کی. انبئونی باسماء ہؤلاء, انبئونی, انبئونی کا معنی کیا؟ ذرا بتاؤ इम्तिहान शुरू हो गया, बद्दा परीक्षा में गिरा होता। अब वो तो कुछ नहीं जानते फरिश्तों के, तो सिर्फ वो है कि जिस अल्लाह ताला ने उनको कयाम के लिए कहा तो वो कयाम करते हैं, जिसको रुकू के लिए रुकू करते रहते हैं, जिसको सिजदे का हुक्म किया वो सिजदे करते रहते हैं। उनको दूसरी कोई चीज मालूम नहीं थी। फिर आदम से पूछा, आदम ये क्या रहा? आदम ने फर सब अल्लाह ताला ने कहा तुमको कुछ खबर नहीं कि ये क्या है। फिर अच्छा इसको सिजदा करो, आदम को सिजदा करो। सारे फरिश्ते तो फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो नूर से पैदा हुई मखलूक सब सिजदे में गिर गए। ये जो था शैतान, ये भी मलाइका का सरदार था, इसके पास भी इल्म बहुत था, लेकिन इसके इल्म ने इसको गुरूर में मुब्तला कर दिया, घमंड आ गया इसको। और ये ऐसा समझा था कि ये क्या उल्टी बात है, अल्लाह ताला ने मुझे जो पैदा किया है वो आग से पैदा किया है, जिन्नात आग से पैदा होते और ये मिट्टी से पैदा हुआ, और मिट्टी के बनिस्बत आग अच्छी होती है। मिट्टी तो जमीन में ऐसे नीचे गिरी रहती है, आग तो ऊपर जाती है। तो उसने दलील शुरू कर दी, अल्लाह भी आज खलक तनी मिन नारिन व खलक तहू मिन तीन, खलक तनी मिन नारिन व खलक तहू मिन तीन। अल्लाह मियां तुमने मुझे तो आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा अच्छा सरकशी कर रहा है। सारे मलाइका सजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा, अबा उसने इनकार किया और इसके साथ साथ घमंड और तकब्बुर किया। अल्लाह ने कहा कि तुम निकल यहां से। ये रजीम है, रजीम, ये मैं रजीम को समझा रहा हूं कि क्यों मरजूम क्यों हुआ वो, इसलिए कि इसने अपने इल्म पर घमंड किया। सिजदा पुतले को करना नहीं था असल में, अल्लाह ताला ये जानना चाहते थे कि मैं जिस चीज का हुक्म करता हूं चाहे इनकी समझ में आए चाहे ना आए, ये मानते या नहीं मानते। तो वो तो जानबूझकर अल्लाह ताला ने एक पुतला बनाया मिट्टी का, तो ये बेवकूफ समझ नहीं सका। और फिर उसने कहा कि अल्लाह मियां आप मुझे यहां से निकाल कर भागा रहे हैं तो मुझे जरा मोहलत दे, आप जिंदा रखें, मैं तेरे मंदों को रास्ते से हटाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा जा तुझे मोहलत देता हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अंबिया के जरिए से बता दिया कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसके चक्कर में मत आना, जो इसके चक्कर में आएगा वो गलत रास्ते पर जाकर जहन्नम का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ने साफ साफ हर नबी के जरिए से हर उम्मत को ये बात बता दी। तो ये रजीम है असल में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम, वो शैतान जो के रांधे दरगाह, फारसी का लफ्ज है रांधे दरगाह, यानी अल्लाह के दरबार से जिसको भगाया गया है। उर्दू में ऐसा तर्जुमा रांधे दरगाह का मैं ऐसा कर देता हूं कि जिसको खुदा के दरबार से भगाया गया, तो वो चूंकि आदम की वजह से इसको हटना पड़ा उस मकाम से, तो इसके ये दुश्मनी पर लगा हुआ है। हर काम में वो हमारे दिलों में वसवसे डालता है, हर नेक के कामों में आड़े आता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई इससे सबसे पहले पना मांगो, कोई काम भी करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। अच्छा क्यों अल्लाह से क्यों मांगेंगे कि वो इतना जबरदस्त है कि मेरी और आपकी ताकत नहीं है कि हम उसको हम हटा सके। भाई समझ रहे हैं, हकीम अख्तर साहब ने मिसाल दी अपने आवाज में, हकीम साहब फरमाने लगे कि किसी बड़े मालदार आदमी के बंगले पर आप जाते हैं तो वो बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं मालदार लोग, स्टीफिन वो बाहर के आते हैं फॉरेन के, ऐसा माल होता है जैसे शेर है, वो कुत्ता भौंकता है आपकी तरफ तो आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप उस दरवाजे में जाएं। यूरोप में तो हर जगह जहां कुत्ते होते हैं तो इंग्लिश में बोर्ड लगा होता है कि भैया डॉग है ये कुत्ता है, हम जिम्मेदार नहीं है आप हमारे इसमें फौरन दाखिल ना। अब आपको साहिब मकान से मिलना है तो आप क्या करेंगे मालूम है? आप उस मकान वाले को टेलीफोन करेंगे या आवाज देंगे कि हम अंदर आना चाहते हैं, आप जरा अपने कुत्ते को, तो वो कुछ जबान से कुछ अल्फाज बोलता है मकान वाला, तो वो कुत्ता फिर नरम पड़ जाता है, फिर दुम हिलाता है और फिर गड़बड़ नहीं करता, समझ रहे? हाँ यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ऐसे, यहाँ एक जीवा जाते हुए एक बाघ था बेरी का,
بہت بڑا. تو ہم لوگ بیری خریدنے گئے تو وہ وہاں سے چیخ رہا ہے کہ اندر نہ ہوتا کتر اچھے. ارے بھائی تو اس کو پکڑ دب, ہمیں تو خریدنے تھے. تو اس نے پھر اس کو قریب میں بلایا اور اسے زنجیر باندھ دی. تو کیا ہوتا ہے کہ کتے کا جو مالک ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ شیر جیسے کتے کو ہم کرتے. تو یہ اللہ میاں کا کتا ہے شیطان. شیطان کون ہے؟ اللہ میاں کا کتا ہے. میری اور آپ کی بس کی بات نہیں کہ ہم شیطان کو قابو میں کریں. اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کس سے پناہ مانگیں؟ اللہ سے. اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما, ورنہ ہم تو کمزور بندے ہیں, اس کے چکر میں ہم آ جائیں گے. تو آپ سب سے پہلے تعوذ پڑھ رہے ہیں. قرآن سے ہی شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں نماز میں. جہاں نماز آپ نے شروع کی اور آپ نے اللہ اکبر کہا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں, اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے تعوذ, یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو. ہم جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم جو کوئی کام کر رہے ہیں یا ہم تلاوت کر رہے ہیں, تو اس میں یہ وسوسے نہ ڈالے ہماری طبیعت. یہ اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان. اسی لیے قرآن نے ہم کو کہا اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تم قرآن شریف پڑھو تو پہلا کام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ تسمیہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی رحیم ہے. تین اللہ تعالی کے نام بسم اللہ میں, تین اللہ رحمان رحیم, تین نام ہیں بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے بہت برکت کی چیز ہے, بہت برکت کی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں کو بسم اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کام بسم اللہ کے ذریعے سے نکالتے ہیں. میرا اور آپ کا چونکہ اتنا بھاری یقین نہیں ہے تو ہم اس سے کام نہیں نکال سکتے, سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سر میں بہت درد ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کرسی پر لکھ کے ٹوپی میں رکھتے ہیں اور ٹوپی پہنتے ہیں, تو ان کے سر کے درد اچھا ہو جاتا ہے. اور وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مصری لوگ جو ہے اسلام سے پہلے دریائے نیل میں ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر پھر اس کے اندر ڈالتے تھے اس کو دریائے نیل میں. اور ان کا یہ اعتقاد تھا پوری مصری قوم کا کہ اگر ہم نے سالانہ ایک لڑکی کو نہیں پھینکا تو پھر یہ نیل چلے گی نہیں. پھر جب فتح ہوا مصر, صحابہ جب پہنچے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مصر فتح ہوا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو کیمپ لگایا بڑا فسطاط کے اندر تھا, فسطاط مصر قاہرہ کے بالکل قریب تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں, بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ نیل جو ہے یہ تو بہ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم ایک لڑکی کو اس کے اندر نہ ڈالیں. تو صحابہ کو یہ بات تعجب معلوم ہوئی کہ یہ کیا اعتقاد ہے ان کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر المومنین, یہاں تو ان لوگوں کے ایسے اعتقادات ہیں تو ان کا کچھ علاج. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی من امیر المومنین الى النیل. امیر المومنین کی طرف سے نیل کو یہ پیغام ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بے ورنہ بند ہو جا, ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. اور ایک پرچہ لکھ کر حضرت عمر نے بھیجا اور کہا حضرت عمر بن عاص سے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال. اس کا ڈالنا تھا, پانی خوب ابل گیا. اور مصریوں کو کہا کہ تم غلط اعتقاد میں, تم نے کتنی بچیوں کو اس طرح ہلاک کیا. یہ دریائے نیل اللہ کے حکم کی تابع ہے, اللہ کے حکم سے بہتی ہے, تمہارے بچی کی ڈالنے کی وجہ سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چونکہ اللہ کے بندے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کو اس طرح نکال دیتے تھے. گفته او، گفته الله بود، گفته او، گفته او، گفته الله بود، گرچه ادح القوم عبد الله بود. کہتے ہیں کہ جب مومن اللہ سے مکمل طور پر اپنا ربط پیدا کرتا ہے، مومن انسان جب اپنے دل کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط بناتا ہے، پھر اس کی بات اللہ کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے. وہ جو بات کہتا ہے وہ اس کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی ہوتی ہے. گرچہ از حلقوم، حلقوم کہتے ہیں گلے کو، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کی کسی بندے کی زبان سے الفاظ نکلے لیکن یہ اس کے نہیں ہے. تو وہ حضرت عمر نے جو لکھا تھا وہ کس کا حکم تھا؟ اللہ رب العزت کا حکم تھا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے. لفظ اللہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ذاتی نام ہے. لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہی اس لفظ کو جوڑا جا سکتا ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ عم نوالہ، اللہ جل مجدہ، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں. لیکن لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی کے ساتھ نہیں لگ سکتا. الہ کا لفظ ہے، الہ کا معنی بھی معبود ہے. الہ کا لفظ دوسروں کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن اللہ کا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنی دو صفتیں بیان فرمائی، الرحمن الرحیم. رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے، مومن ہو، کافر ہو، جانور ہو، پورے عالم میں اللہ کی رحمان کے اندر جو رحمت کا تعلق ہے وہ مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی، سب کے لیے. رحمان الدنیا و رحیمہا، دنیا میں بھی رحمان، اور لیکن لفظ رحیم میں بہت مبالغہ ہے، فعیلون کا وزن ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحیم کا لفظ مومنین کے ساتھ خاص ہے، کافرین کے لیے نہیں. رحمان میں سب کے ساتھ خدا کی رحمت، لیکن رحیم کا جو لفظ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ مومنین کے لیے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وبالمؤمنین. قرآن شریف میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کیسے ہیں، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے اور مسلمانوں کے بھی، لیکن رحیم کے اندر تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں پر رحم کریں گے اور آخرت میں بھی. رحمت کا تعلق کافروں کے لیے صرف دنیا میں ہے، قیامت کے دن ان پر رحم کا کوئی سوال نہیں ہوتا. جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو باغیدار بناتے ہیں، ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ قرآن شریف ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شرک کی بنیاد پر پھر وہاں نہیں چھوڑیں گے. سب سے بری چیز ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھاگیدار بنائے. ہمارے علماء کرام سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، تم اتنا سمجھو کہ تم اگر ایک شادی کر کے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لائے اور کوئی آدمی جو ہے اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے تو آپ کا دل جلنے لگتا ہے، اور آپ فوراً ڈنڈا لے کر پیچھے دوڑتے ہیں کہ بھائی تو کیا سمجھ رہا ہے، تو میری بیوی کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، تو اس کی طرف نظر کرتا ہے، اس کو غیرت آتی ہے نہیں کہ وہ اس کو پسند نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کی طرف کسی اور کی نظر پڑے، وہ اس کو پسند نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ ہنسی مذاق میں بات کرے. تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے کہ اپنی ذات میں دوسروں کو شریک کرے؟ تم اپنی بیوی میں شرکت نہیں پسند کرتے تو اللہ نے اپنی ذات میں، جو قوی اور قادر ہے، جس نے ساری مخلوق پیدا کی، جس نے اتنے انعامات کی ہمارے پر بارش کی، وہ ذات قریب، اور پھر تم کچھ دوسرے کو بھاگیدار بناتے ہو، عبادت میں بھاگیدار بناتے ہو،
عبادت میں بھاگیدار بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ تم دوسری جگہ جا کر مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں, تم مجھے چھوڑ کر دوسرے پاس کہاں جاتے ہو؟ اور قرآن شریف میں ہم کو کہہ دیا کہ بھائی جو کچھ مانگنا ہے تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. یہ بات اللہ نے ہم سے قرآن مجید میں کہی. کیا کہی؟ ادعونی استجب لکم, یہ آئی نا بھائی آیت قرآن شریف میں ہے نا, ادعونی, اے لوگوں اے انسانوں تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا, تمہیں جواب دوں گا. تم دوسروں کے پاس کیوں بھٹکتے ہو؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں, کس سے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے, بڑا مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے تعریف. مولانا علی میاں صاحب نے لکھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ادبا جو رائٹر ہوتے ہیں, بہت اچھی عبارتیں جو لوگ لکھتے ہیں, سارے جمع ہو جائیں لیکن وہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ میں مضمون بیان کیا ہے وہ ادبا نہیں لکھ سکتے. دنیا کے کسی مذہب میں, کسی مذہبی کتاب کی ابتدا اس انداز سے نہیں ہوئی جیسے قرآن شریف کی. یہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت نہیں ہے, نزول کے اعتبار سے نہیں, لیکن ترتیب قرآنی کے اعتبار سے پہلی صورت. نزول کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی نازل ہوئی ہے, لیکن ترتیب میں یہ صورت پہلی ہے. اور شروع کی کس طرح شروع کی اس آیت کو؟ کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں, تمام تعریفیں کس کی ہے؟ جو پالنہار ہے, پرورش کرنے والا ہے عالمین کا, تمام جہانوں کا. عالمین جو ہے نا وہ جمع کا صیغہ ہے, جمع, ایک واحد ہوتا ہے ایک جمع ہوتا ہے. عالم, عالم دنیا, جیسے بیشتی سمر میں ہم چھوٹے تھے تو ہم کو سب سے پہلا عقیدہ یاد کروایا تھا یہاں مکتب میں جب 10 سال کے ہم تھے یہاں. تمام عالم پہلے ناپید تھا, پھر اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا, بیشتی سمر میں یہ پہلا عقیدہ ہے جو ہمارے حافظ صاحب نے ہم کو یاد کروایا تھا. اور ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ تمام عالم کا کیا معنی, لیکن حافظ صاحب کی لکڑی کے خوف سے یاد کر کے گئے اور دوسرے دن سنا دیا بغیر سمجھے ہوئے. لیکن پھر جب بڑے ہوئے تو پتا چلا او ہو یہ کیا عقیدہ ہے. تمام عالم پہلے ناپید تھا, پھر اللہ کے پیدا کرنے سے اللہ نے پیدا. تو عالم, عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم سے ہے. عالم کا لفظ کہاں سے نکلا؟ عالم ان سے. علم کا معنی ہوتا ہے نشانی. علم کا معنی کیا ہے؟ نشانی ہے. نشانی دنیا کی ہر چیز جتنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سب کی سب یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس چیز کا پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے. تو عالم وہ عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین آتا ہے کہ یہ ایسے نہیں, طرح طرح کے پھول اور طرح طرح کی چیزیں. اور پھر ایک عالم نہیں ہے, بہت عالم ہیں. ایک عالم نہیں ہے بلکہ بہت عالم ہے. عالم ملکوت ہے, عالم جبروت ہے, عالم لاہوت ہے, اور خدا جانے عالم انس ہے, عالم جن ہے, عالم الملائکہ ہے, سارے عالم ہیں. اور ہم تو عقل میں حیران ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں. ابھی مولانا آئے تھے ٹورنٹو, مولانا خالد سیف اللہ صاحب حیدرآباد سے, ان کو بلایا تھا وہاں. تو مولانا خالد سیف اللہ نے کہا کہ بھائی مجھے صرف میرے پاس تقریر ہی کرتے رہو گے یا مجھے کچھ دکھلاؤ گے بھی کہ آپ کا کینیڈا کیسا ہے؟ تو وہاں ایک شاہ صاحب ہیں حیدرآباد کے, بڑے بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ مولانا کو لے کر جاتے تھے. مجھے فون آیا, میں پوچھتا تھا روزانہ کہ آج مولانا کا کیا کہاں پروگرام. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم لوگ جائیں گے سائنس سینٹر میں. اب وہ میرے گھر, میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے قریب ہے سائنس سینٹر, بہت بڑا بنا ہے, اس میں سب سائنس کی چیزیں دنیا میں کیا کیا چیزیں پہلے تھی وہ رکھی ہوئی ہے. ایک پتھر رکھا ہے اس پر لکھا تھا کہ 5000 سال پہلے کا ہے, اور کسی پر لکھا ہے 3500 کا, کسی پر ایسے لکھ رکھے. اور خدا جانے میں نے مولانا خالد شیخ اللہ سے کہا کہ گننے کون گیا تھا کہ 5000 سال, لیکن مجھے اللہ نے مانی لیوا دیا. سب جگہ یہاں سے وہاں تک عجیب عجیب چیزیں اور طرح طرح کی اللہ کی مخلوق. خیر وہاں ایک پروگرام تھا اس دن سائنس سینٹر ہم دیکھنے گئے, وہاں ایک آڈیٹوریم ہے بہت بڑا, اس میں مختلف قسم کے پروگرام سائنس سینٹر والے کرتے رہتے ہیں. وہ قومیں ایسی ہیں کہ اپنے لوگوں کو اور اپنے قوم کے بچوں کو دنیا کی نئی نئی چیزوں سے ہمیشہ واقف کرتے ہیں. گزشتہ سال ایک پروگرام رکھا تھا انہوں نے ابن بطوطہ پر. ابن بطوطہ ایک مسلمان سیاح بہت بڑا تھا جو طنجہ سے لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں جس نے سفر کیے, اور اتنے اتنا موٹا سفر نامہ لکھا, دنیا کے حالات لکھے, جو سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے, اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا, فرینچ میں ترجمہ ہوا, جرمنی میں ترجمہ ہوا, اردو میں ترجمہ ہوا, وہ اصل عربی میں لکھا تھا. طنجہ ایک شہر ہے مراکش میں, وہ وہاں کا رہنے والا تھا. تو وہ سائنس سینٹر والوں نے ابن بطوطہ پر ایک پروگرام دکھلایا کہ وہ کیسے نکلا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر, اور کس طرح اس نے دنیا کا سب, آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہاں طنجہ اور کہاں ہندوستان. بھروچ ضلع میں ایک گاؤں ہے گندار ایک گاؤں ہے یہاں بھروچ ضلع میں, عربی میں اس کو قندار لکھا ہے, قاف نون دال ہا اور را, عربی کتاب میں اس کا نام کیا لکھا ہے, وہ ابن بطوطہ یہاں بھی آیا ہے. گجراتی لوگوں کو کچھ پتا نہیں, یہ ہمارے گجراتی مخلوق ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں کہ ابن بطوطہ آیا تھا یہاں اور اس نے اپنے سفر نامے میں کیا بات لکھی تھی. وہ دلی میں رہا, بادشاہ نے ان کا بڑا احترام کیا. خیر وہ تو میں تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ مولانا خالد صاحب اللہ کے ساتھ ہم جب ایک پروگرام دیکھنے گئے وہاں سے, اس دن وہ پروگرام یہ بتا رہے تھے کہ دنیا کے مختلف دریا کے اندر کیسی کیسی اللہ کی مخلوق ہیں. میں حیران ہو گیا دیکھ کر, میں نے اتنی زندگی گزری مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور اتنے بڑے بڑے جانور ہو سکتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے سانپ ایسے کھڑے رہتے ہیں, اور وہ اتنے پورے جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درخت اگے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کھڑے ہیں وہ ایسے, اور وہ ایسے ایسے ہلتے رہتے ہیں, وہ سب سانپ اور وہ دریا کے اندر, اور عجیب عجیب قسم کی مچھلیاں. مولانا بھی حیران تھے, میں بھی حیران. اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ اوہو اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں, ہم کو تو عالم پتہ ہی نہیں ہے کہ عالم کیا چیز ہے. یہ تو ہم جب اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہماری تو عقل حیران رہ گئی کہ اللہ دریا میں اتنے جانور اور اس قسم کی مخلوق. آپ کو تو کبھی کبھی ایسا معلوم ڈر لگتا تھا ایسی بڑی بڑی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہو گئے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا عالم دیکھا جو دریا کے اندر, تو ایسے تو کتنے عالم ہیں. پرندوں کا عالم الگ ہے اور شیروں کا عالم الگ ہے. آپ جائیں جنگل میں, زامبیا میں جائیں اور ساؤتھ افریقہ میں ریزرو پارک ہے, ریزرو پارک, اس میں بہترین اعلیٰ قسم کے جانور بڑے بڑے عجیب عجیب قسم کے کبھی آپ نے دنیا میں دیکھے نہیں ہوں گے ایسے. اور وہاں زمبابوے کے اندر ایک اسنیک پارک ہے جس میں دنیا بھر کے سانپ رکھے ہوئے ہیں. اتنے سانپ وہاں رکھے ہیں, اتنے سانپ رکھے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کیسے کیسے سانپ ہیں. تو اس وقت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ بھائی مولانا جب یہاں آئے تو ان کو یہاں کبھی مت لانا, ورنہ وہ 6 دن تک سوئیں گے نہیں یہ سانپ دیکھ کر. ایک قاری رمضان صاحب, ایک مولانا ذوالفقار صاحب, ان دونوں کو سانپ کا بہت ڈر لگتا. تو میں نے کہا اگر یہ زمبابوے آ کر یہ سانپ دیکھ جائیں گے تو حیبت تاریخ ہو جاتی ہے. تو یہ سانپ کا الگ عالم ہے. تو یہ چیزیں ہم جب دنیا میں گھومتے ہیں مختلف ملکوں میں مختلف جانور دیکھتے ہیں, تب جا کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سیرو فی الارض فانظروا, جاؤ سفر تو کرو ذرا زمین میں اور دیکھو میری قدرت کی نشانیاں. باہر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں,
اور ہماری اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انسان کے بدن میں. وفی انفسکم افلا تبصرون, قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون, ارے تم دنیا میں باہر کہاں بھٹکتے ہو, تم پھر اپنی جسم کے اندر میری نشانیاں تلاش کرو, سر سے پیر تک میں نے کیا چیز بنائی اور کس طرح بنائی, اللہ اکبر, میں رب کیسے بنا. رب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ رب کہتے ہیں کسی چیز کو دھیمے دھیمے مکمل بنانا, اکمال النقص بالتدریج عربی میں ایسا کہتے ہیں, کسی ناقص چیز کو آہستہ 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 اس کو تکمیل تک پہنچانا, وہ ہے ربوبیت, اس کو کہتے ہیں رب. رب کے معنی یہ ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں آدمی کا نطفہ جاتا ہے, ناپاک قطرہ منی کا ماں کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے مرد اور عورت کی, پھر اس قطرے کو اللہ تعالیٰ خدا جانے کس طرح اندر بناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے تو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتے. حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی تم نے لوہار کو دیکھا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوہار جب ایک چاقو بناتا ہے, ایک چاقو بناتا ہے یا کوئی ایسا ہتھیار بناتا ہے, نیزا بناتا ہے, کلاڑی بناتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وہ لوہے کا ایک ٹکڑا لیتا ہے اور ٹکڑے کو آگ میں رکھتا ہے, خوب جب گرم ہو جاتا ہے لال لال بالکل, پھر اسے نکال کر پھر وہ ہتھوڑا مارتا ہے, اس کو پتلا بناتا ہے ہتھوڑے. تو حضرت حکیم صاحب پوچھتے تھے کہ تم کو کوئی ہتھوڑا مارا تھا تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی تم کو ایسا محسوس ہوا؟ نہ ماں کو کچھ پتا چلتا ہے کہ بچہ کس طرح بڑھ رہا ہے دھیمے 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 دھیمے, 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر دوسرے 40 دن کے بعد کیا تغیر ہوتا ہے, پھر کیا 40. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے ایک انسان کو تیار کرتے ہیں, اور اس پر نقش کیسے بناتے ہیں, اور پھر کروڑوں انسان اللہ تعالیٰ اس میں سے پیدا کرتے ہیں, اور کروڑوں انسانوں کی شکلوں میں یکسانیت نہیں ہے. پورے ضلع کے لوگوں کو آپ جمع کر دیں تو آپ فوراً بتلا دیں گے یہ فلاں آدمی ہے, اگر سب کی ایک ہی قسم کی شکل ہوتی میرے بھائیوں بڑا مشکل ہو جاتا. ابھی امریکہ میں وہ جو کولنگ کا چلا کہ ایک کے نچوے کو کسی میں داخل کر کے بچے کو پیدا کرنا, تو وہ ایک ہی شکل کے, تو لوگوں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, اگر ایسے بچے ایک ہی شکل کے دو پیدا ہو گئے یا تین پیدا ہو گئے اور ایک نے جرم کیا تو اس کو دوسرا اس کی شکل کا اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, تو کہا کہ بلا وجہ بیچارے کو پکڑ کے مار کھائیں گے. تو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ بڑی بحث چلی تھی پیپروں میں کہ یہ کولنگ صحیح ہے کہ نہیں, اس پر انسانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا. خیر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الحمدللہ تمام تعریف, سب قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وہ اللہ کون ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا. اسی لیے اس مولوی صاحب کو جو مکتب میں بچے کو الف با تا سا شروع کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ 4 سال کا آپ کے پاس آتا ہے, پھر آپ اس کو پڑھ الف, یہ الف کہلاتا ہے یہ با, اس طرح پڑھتے 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 3-4 سال میں پھر وہ قرآن شریف پڑھنے لگتا ہے. شروع میں کیا کرتے ہیں؟ بورڈ پر لکھتے ہیں, اس کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ الف ہے یہ با ہے. میں دادا نے لاکڑا جی ہوئے لاکڑی آوے نہیں ٹی وی الف ہوئے جو آج تھاری جیوی با آوے ہم ایک لاڑو مکیلو چھے رہو گیا ہمارا استاد اور نکتے کو کہتے ہیں جو ایک لاڑو چھے مکیلو تھاری نہ نیچے انہیں جارے تھاری نہ اوپر مکے تو تا تھا تے. اس طرح اس کو بیچارے کو سمجھاتے 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 پھر قرآن شریف پڑھنے لگتا ہے. کتنی محنت کرتے ہیں. اس لیے اس مدرس کو جو بچے کو ابتدائی تعلیم سے دھیمے دھیمے اوپر لے جاتے ہیں اس کو علماء ربانی کہا جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, تم ربانی ہو
میں حضرت بن نوری سے سنی تقریر داویل میں. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, گزر گئے, انتقال ہو گیا. لیکن جب وہ ڈابیل میں تھے تو ایک دن گاؤں میں تقریر ہو رہی تھی, ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں, تو ہم گئے. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک نقطہ سمجھایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس ان علماء کو ربانیین کہہ رہے ہیں, الذین یعلمون الصغار قبل الکبار, جو لوگ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑوں سے پہلے. حضرت نے یوں فرمایا تھا تقریر میں کہ اگر یہ مکتب کے مدرس سارے بات آسا کر کے محنت نہ کرے تو یہ بچے بخاری شریف کیسے میرے پاس آ کر پڑھے. حضرت بخاری پڑھاتے تھے ڈابیل میں. تو وہ کہا کہ اگر یہ بیچارے علماء ربانیین جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں اور جن کو بیچاروں کو یہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو مکتب کے مدرس ہیں, ہم والی بات آسا پڑھاتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو بہت بڑا درجہ ہے تمہارا, تمہارے اندر وہ صفت ہے ربوبیت کی, تم بچے کو آہستہ 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 لے جا رہے ہو اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو, انسانوں کا رب ہے, رب رب کا معنی یہ ہے کہ اس کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 پورا کر کے, وہی بچہ جو بالکل ایک قطرہ تھا ماں کے پیٹ میں, پھر وہ تولد ہوتا ہے, بچہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ماں کے سینے میں اتنا بہترین پتلا دودھ پیدا فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیدا نہیں کر سکتی. میں ٹورنٹو کے ایک ہاسپٹل میں گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جہاں عورتوں کا وارڈ تھا یہ زچگی کا, اس کے باہر اردو میں لکھا ہوا تھا ٹورنٹو ہاسپٹل میں کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, اردو زبان میں لکھا تھا. تو میں حیران تھا کہ یہ ٹورنٹو میں اردو میں لکھا ہے یہ, تو مجھے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں انگلش کی جگہ پر اردو میں لکھا, تو انہوں نے کہا کہ اس ایریا میں پاکستانی بہت بہتر رہتے ہیں, تو چونکہ پاکستانی عورتیں وہاں آتی ہیں ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم ڈبے کا دودھ مت پلاؤ, بچے کے لیے بہترین فضا کیا ہے ماں کے چھاتی کا دودھ ہے. اور وہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے ہی دن ماں کی چھاتیوں میں سے پاری پتلا دودھ, بالکل گاڑا نہیں ہوتا ماں کا پتلا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے, یہ کس طرح پرورش کرتے ہیں. ہم لوگ سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کہ میرے پروردگار نے ہمارے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کیا, ہم کیسے چھوٹے تھے, پھر 15 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو ٹھک ٹھک چلتا ہے, وہ بھول جاتا ہے اپنی حقیقت کو کہ میں کیا تھا. کل میں نے کہا تھا نا کہ برابر ٹائی وائی لگا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نوجوان, پہلے ایسے بال وال دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں برابر پہن کے باہر نکل گیا, اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ تیری حقیقت کیا تھی, اس پر تو ذرا غور تو کر, اللہ نے تجھے کس طرح, تجھے تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا. اس لیے 5 وقت کی یہ نماز ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہم 5 مرتبہ اپنی پیشانے کو یہاں آ کر رکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے. تو تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو پروردگار ہے, جو پالنہار ہے, جو پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا, تمام جہان. اور ہم تو کچھ جہان جانتے ہی نہیں, ہم تو یہ جتنے لوگ دیکھتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے. لیکن جب آپ دنیا میں گھومیں گے اور دنیا کی نئی نئی چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, اللہ اتنے بڑے بڑے جانور, اتنے موٹے موٹے, اتنے بڑے بڑے جانور اور اتنے چھوٹے چھوٹے جانور. اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے آپ کی ربوبیت میں دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, یہ چٹان کے اوپر لاٹھی مار. وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ اس چٹان کے اوپر تم لاٹھی مارو, حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اوپر سے, کہا موسیٰ اور مارو, پھر مارا پھر ایک حصہ ٹوٹا, موسیٰ اور لگاؤ, موسیٰ علیہ السلام مارتے رہے زور زور سے, اخیر میں اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے. جب ٹکڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک کیڑا ہے, اس کے منہ میں سبز پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, اب وہ تسبیح پڑھ رہا تھا کہ اللہ یرانی وہ یرا مکانی وہ یرزقنی, اللہ تعالیٰ مجھے جانتا ہے
اللہ تعالیٰ میری جگہ کو بھی جانتے ہیں, اللہ مجھے رزق پہنچا رہا ہے. پتھر کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوا, کہنے کہ یا رب واقعی تو رب ہے, تو رب ہے. تیری ربوبیت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کہاں کہاں اپنی کس مخلوق کو کس طریقے سے. ایک کیڑا اللہ نے پیدا فرمایا جو آگ ہی کے اندر زندہ رہتا ہے. آگ میں کسی کوئی چیز زندہ رہتی ہے؟ جل جاتی ہے نہیں. ایک کیڑا اس قسم کا ہے کہ جس کی زندگی موقوف ہے آگ میں رہنے سے. اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. کوئی مخلوق ایسی ہے جو پانی ہی میں زندہ رہ سکتی ہے, پانی سے باہر مچھلی کو آپ باہر نکال کر ڈالو, وہ تڑپتے رہے گی, مر جائے گی. اس کی حیات کہاں ہے؟ پانی میں ہے. اس کیڑے کی حیات کہاں ہے؟ آگ میں ہے. یہ ہے رب. الحمدللہ رب ال. ذرا ان معنوں کو اپنے سامنے رکھ کر پھر اس آیت کو پڑھو, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تو زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے تو الحمدللہ ہی نہیں سمجھی ہے اب تک کہ رب العالمین. سمجھ میں آ رہی مجھ سب؟ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے. کس کے پروردگار ہے؟ تمام جہانوں کے. اردو میں ایسا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہیں, پرورش کرنے والے ہیں تمام جہانوں کے. جہان مانے دنیا. اب کتنی دنیائیں ہیں؟ اللہ اکبر, ہمیں کچھ پتہ نہیں. پرندوں کی دنیا الگ ہوتی ہے. اس پورے عالم میں الگ الگ قسم کے پارک بنے ہوئے ہیں بیرونی ملکوں میں. ایک پارک ایسا ہے کہ جس میں صرف پرندے ہی پرندے آپ کو دیکھا نہیں. ایسے ایسے پرندے, ایسے ایسے مخلوق کہ آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ ایسا پرندہ ہے. چھوٹے بڑے, بڑی چونچ والے, چھوٹی چونچ والے, الگ الگ کلر والے. اللہ اکبر. تو جب آپ اس پرندے کی سیر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مستقل یہ عالم ہے. مچھلیوں کا, بمبئی جاتے ہوئے بمبئی, وہاں ایک مچھلی گھر ہے بمبئی میں. جو لوگ بمبئی جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں کہ چل تم کو مچھلی گھر دکھائے. آپ دیکھیں وہاں کتنی قسم کی مچھلیاں آپ کو اس میں نظر آئیں گی. وہ مچھلی کا عالم ہے. یہ ساری چیزوں پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آئے گا کہ جو بھی کچھ دنیا میں کوئی کارنامہ ہوتا ہے اس کی تعریف کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہی غنی ہے, اللہ ہی سب کچھ دینے والے ہیں, اللہ ہی نے ساری چیزیں پیدا کی اور وہی تعریف کا مستحق. ایک بہت بہترین قسم کا کسی نے آرٹ بنایا اور وہاں رکھا گیلری میں, کسی آرٹ گیلری میں, تو لوگ آرٹ کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف کریں گے نہیں کہ کیا خوبصورت آرٹ بنایا ہے. لاکھوں روپے میں بکتے ہیں وہ. میرے ایک دوست ہیں, ابھی ان کا انتقال ہو گیا, ترکیسر کے تھے اثر, ساؤتھ افریقہ میں اومزنٹو ایک شہر میں. وہ پینٹنگ کرتے تھے, خوبصورت پینٹنگ بناتے اور اس کو بیچتے تھے. اور پینٹنگ بیچ کر بیچ کر بیچ کر پھر انہوں نے ایک مکتب حفظ کلاس کی عمارت بنائی. میں جب گیا انہوں نے کہا مولانا میں نے ایک پیسے کا چندہ نہیں کیا ہے, میں نے پینٹ کیے اور خوبصورت پینٹ کر کے میں اس کو فروغ کرتا تھا اور اس کے بعد اس کے جو پیسے ملے اس سے میں نے یہ مدرسہ بنایا جس میں اس وقت میں 150 بچے درجے حفظ میں ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو وہ پینٹ, لیکن جتنا خوبصورت پینٹنگ کیا ہوگا لوگ کہیں گے کہ یار کہ کمال کا پینٹر. خوبی کس کی طرف جائے گی؟ بنانے والے کی طرف, ہے نا. ایک آرکیٹیکٹ ہے اور بہترین نقشہ بنا کر کوئی مکان گاؤں میں بناتا ہے. ہمارے گاؤں میں بعض خوبصورت مکان بنے ہیں یہاں مسجد جاتے ہوئے, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون آرکیٹیکٹ ہے؟ تو کہا یہ بڑودا سے بالا صاحب کا تھا. پوچھتے ہیں لوگ کہ آخر کس نے بنایا, انہوں نقشوں کو نے بنا. جب آپ بتائیں گے کہ فلانا, تو کہتے ہیں کمال کی چھوٹی جگہ میں اس نے خوبصورت مکان بنا. تو جو چیز دنیا میں ہے اس کے بنانے والے کی طرف اس کا انتساب ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں طرح طرح کے پھول, طرح طرح کے پرندے, طرح طرح کی چیزیں, یہ ساری کس نے پیدا کی؟
بیل ووٹے اللہ نے بنایا, جانور اللہ نے, تو پھر سب تعریف کا مستحق کون ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف, تمام تعریف, سب قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا. دنیا میں کوئی دعا اس طرح شروع نہیں ہوئی. مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ کوئی دنیا میں بڑا سے بڑا عجیب جو ہے وہ اپنی دعا کو اس انداز سے نہیں بیان کر سکتا, یہ تو اللہ ہی نے پیغمبر کے اوپر دعا نازل کی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ پر یہ دعا نازل فرمائی, اور یہ بڑی خوبی کی دعا ہے الحمدللہ ہے. بس جی اب تو ہم تھک چکے, ابھی ابھی آیتیں اور باقی ہیں, تو الحمدللہ کے بعد دوسری آیت ہے. بسم اللہ قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کرو, یہ اللہ کی کتاب ہے. علماء نے اس کے لیے بڑی بڑی تفسیریں لکھی, پوری ایک ایک جلد اتنی پوری والیوم سورہ فاتحہ, کئی ہزار مسئلے نکالے سورہ فاتحہ سے. ہم تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں, نماز میں ہی پڑھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا خوبی ہے, اس میں کیا الفاظ ہے, رب کس کو کہتے ہیں, عالم کیا چیز ہوتی ہے اور حمد کیا چیز ہے, کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی عظمت ہمارے دل میں آنا چاہیے, یہ رب العالمین کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں سب شک والے ہیں. جتنے بھی علوم دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے کیسے ہیں؟ ریب فی والے ہیں. اور قرآن کیسا ہے؟ لا ریب فی ہے. صرف قرآن مجید دنیا میں ایک ایسا ہے کہ جس میں ذالک الکتاب لا ریب فی, ذالک الکتاب, یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے سے بڑے فیلوسوف ایک نئی تھیوری پیش کرتے ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ بھئی یہ تھیوری اس آدمی نے نئی پیش, وہ پوری دنیا میں دھوم مچ جاتی ہے. بڑے بڑے میگزین نکلتے ہیں فرینچ میں, انگریزی میں, اس میں ان کے آرٹیکل آتے ہیں اور سارے لوگ ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی تم نے واقعی عجیب تھیوری نکالی, تم نے عجیب چیز تیار کی. لیکن وہی تھیوری جس پر ساری دنیا انگلیاں منہ میں رکھتی ہے 40 سال کے بعد اس کو لوگ غلط ٹھہراتے ہیں. لوگ اوہو یہ جو 40 سال پہلے تھی ٹھیک نہیں ہے. ایسی کتنی تھیوریاں رد ہو چکی ہیں جو پہلے صحیح کہی گنی جا رہی تھی اور بعد میں غلط ثابت ہو گئی. ان کی تحقیقات تو کچھ ٹھکانا نہیں. پہلے ایسا کہتے تھے کہ مرچ کھانے سے بہت نقصان ہوتا ہے, مرچ بالکل نہیں کھانا, اور امریکہ والے اب یہ کہتے ہیں کہ مرچ بہت مفید ہے, پیٹ کے سارے کیڑے اس سے مر جاتے ہیں, اس میں یہ فائدہ ہے, اس میں یہ فائدہ ہے, اس میں. اب دنیا مرچ کھانے لگی. پہلے تو میں نہ کہتا تھا. ابھی ہم انڈا کھاتے ہیں کہ نہیں, تو پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سبزی بہت مفید ہے. ہمارے یہاں دیہاتوں میں سب بچوں کو بھی کھلاتے تھے. اب یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بہت سفید ہے, یہ تو 6 دن تک بس پیٹ میں ایسی کی ایسی رہتی ہے, تو صرف سفید ہی کھایا کرو. ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہیں اٹھوڑیا میں بے وقت ہندو کھاؤ, کہ میں ایک وقت ہیلو پیری نے ایک وقت سفیدی, کہ وہ ویسی نے اٹھوڑیا میں بے وقت. تم کو صاحب ایک جوکھا کھانا بننا ہاتھے کھائے لے ہم تو کہ ڈاکٹروں کی بات بالکل. امریکہ میں گھی جو کھاتے ہیں نا گھی, اس کو لوگ جنگلی کہتے ہیں کہ جنگلی لوگ کو گھی کھائے. اور ہمارے بڈھے لوگ روزانہ اتنی پیالی بھر کر کھچڑی میں کھاتے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو سب ایسے ہی ہے, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ ہم کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے, ہم قرآن شریف کو سمجھے, ایک ایک آیت پر غور کریں, ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے. اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ آ نہیں سکتا, وہ رب ہے. رب اللہ کیا ہے؟ رب ہے, پرورش کرتے ہیں, الگ الگ قسم پرورش کرتے ہیں. दूध निकालते हैं, दूध भैंस काली है, भैंस कैसी है, काली है, बिल्कुल कालो क्वालिटी भैंस है। अगर आप उसको जबा करें भैंस को पारे को, तो उसके पेट में से इतना गोबर निकलता है और इतना लाल खून निकलता है कि यहां से वहां तक फैला जाता है ना। लेकिन उसी भैंस के पेट में से अल्लाह ताला उसी गोबर उसी खून में से बेहतरीन दूध पैदा फरमाते हैं, सफेद मिम्बईन दमिन व फरतिन। अल्लाह ताला फरमा रहे मिम्बईन दमिन व फरतिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। तुम नहीं देखते मेरे बंदो है, वो एक सहारनपुर में एक उस्ताद थे, मौलाना कश्मीर के थे ना, हम बहुत मशहूर था उनका। तो कभी कभी बच्चे बाजार में तलबा चले जाते हैं, तो कहा वो एक दिन खफा हुए कि तुम क्यों जाते हो बाजार में। तो तारीलन का ऐसे ही जरा मस्ती वाले भी होते हैं, उन्होंने कहा हजरत अल्लाह ताला की कुदरत का नजारा करने जाते हैं। तारीलन ने क्या कहा कि हजरत हम अल्लाह ताला की कुदरतें और अल्लाह ताला की मखलूक के नए नए नमूने थे, हम उसका नजारा करने जा रहे। तुम वो तो बहुत उस्ताद थे, बहुत मशहूर उस्ताद थे। उसने कहा कि अबे सुसरे तुझे ये भैंस में अल्लाह की कुदरत नजर नहीं आती, तुझे वहां कुदरत नजर आ रही है, तो इसमें नहीं नजर आती जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसमें से ऐसा दूध निकालता हूं, तो तू इसको गौर से क्यों नहीं देखता। ये भी अल्लाह ताला की एक निशानी है कि नहीं। मुंबई ने दमीन वो फल किन लबन खालिस اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جا رہا ہے اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے مومنین روزہ رکھ رہے ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے روزے بھی مکمل درجے کے نہیں ہیں لیکن اے اللہ تو اپنی شفقت سے اپنی رحمت سے اپنی کریمی سے اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے نمازوں کو ہماری ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اے اللہ تو قبولیت نصیب فرما اے اللہ خیر کے فیصلے نازل فرما رحم کرم کا فیصلہ فرما اے اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ ہمارے دل میں نسبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے دل میں آخرت کا فکر پیدا فرما اے اللہ رات دن ہم لوگ دنیا کے اندر مشغول ہیں اے اللہ تیری نعمتیں کھا رہے ہیں تو نے ہمارے پر بے شمار انعامات کیے ہیں اے اللہ ہمارا دھیان بھی اس طرف نہیں جا رہا ہے اے اللہ اس ناقدری کو معاف فرما دے اے اللہ اس ناقدری کو معاف فرما اے اللہ اس سرزمین پر تو نے جتنا کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے ہے اے اللہ تو نے ہم کو تو تیری عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے اے اللہ تو ہم کو اپنی عبادت میں مصروف فرما اے اللہ تو ہمیں رزق حلال نصیب فرما اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں نصیب فرما آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما اے مولا ہمارے اولاد کو تو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری ذات کے ساتھ سب کو وابستہ فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق
عطا فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مومن بنا. اے اللہ ساری زندگی ہم نے غلط کاموں میں صرف کی, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو اکرم الاکرمین ہے. اے اللہ تو عفو ہے, تو مغفرت کا کرنے والا ہے. اللہ مغفرت تیرے پاس بہت زیادہ ہے. اے اللہ تو نے اپنے عرش کے باہر لکھ رکھا ہے کہ میری مغفرت میرے غضب سے آگے چاہ چکی ہے. اے اللہ تو جس وقت چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو بخش سکتا ہے. اے اللہ تیرے اوپر کسی کا بھی کوئی زور نہیں چل سکتا. اے اللہ تو مالک الملک ہے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ جتنے نوجوان ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے پر ڈال دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت کو با اخلاق بنا. اے اللہ امت میں دینداری پیدا فرما, چھوٹے بڑے کا اکرام نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں شغف نصیب فرما. اے اللہ تیرے کلام سے ہمیں محبت نصیب فرما. اے اللہ تیرا کلام بہت اونچا کلام ہے. اے اللہ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو نے عجیب و غریب کتاب نازل فرمایا ہے. اے اللہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی. اے اللہ اس کتاب کا مقابلہ نہ پہلے کوئی عرب کر سکا ہے, نہ بعد میں قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کرے گا. اے اللہ اس عظیم کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرما, صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا تو جتنے لوگ مرحوم ہو چکے ہیں, اے اللہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ وہ محتاج ہیں تیرے رحم کے, تیرے کرم کے. اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی سیئات کو تو بدل دے. اے اللہ ان کے سیاحت سے درگزر فرما دے. اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جتنے مشاہد تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو بقید اس وقت حیات ہیں, بیمار ہیں, ان کو صحت عطا فرما, ان کے فیوزات کو سارے عالم میں عام فرما. اے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, جہاں کہیں ہو رہے ہیں, اگر تیری رضامندی کے مطابق ہے تو اللہ تو اسے قبول فرما لے. اے اللہ غیب سے اس کی نصرت فرما, ہمارے مکتبوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی تحریکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ علم صحیح نصیب فرما. اے اللہ علم صحیح نصیب فرما. اے اللہ علم صحیح نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرما. تیرے ذات عالی, تیری ذات کے ساتھ سب کو وابستہ فرما. تو ہی خالق ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی دینے والا ہے, تو ہی روکنے والا ہے. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں. اے اللہ ہمیں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر وحدانیت کے علاوہ کوئی چیز نہ داخل ہو جائے. اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.